بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم بارہویں جماعت کے لیے کا پارٹ فائیو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. رکھی بولی، سچ کہا تم نے حسنہ، یہی دیکھ لو، پورے 9 مہینے ہم اپنی رگوں کا خون دے دے کر ایک بے جان چیز کو جاندار بناتی ہیں، پھر اپنے سینے کے لہو کو دودھ بنا کر اسے پالتی ہیں، اس کی خاطر دن کا چین اور رات کا آرام تہج دیتی ہیں، مگر وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے. کیا کریں، زندہ تو رہنا ہی پڑتا ہے نا، صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے. رکھی بولی، استغفر اللہ، ہم بھی کیا باتیں لے بیٹھی اس وقت. حسنہ، قدرت کا کارخانہ تو اسی طرح چلتا ہے. اے چلنے دو، ہمیں کیا، یہ بتاؤ کوئی اور کام تو باقی نہیں. نیچے سے شبیر کی آواز اماں کہتی ہوئی آتی ہے. حسنہ بولی، شبیر معلوم ہوتا ہے. رکھی، ہاں ہاں وہی ہے، آؤ شکتی. شبیر آتا ہے، سن 18 کے لگ بھگ. شبیر، ابھی آپا نہیں آئی، آئی ہوتی تو نظر نہ آ جاتی. شبیر، اماں شیخ صاحب کے گھر کے لوگ بھی اسی گاڑی سے آ رہے تھے. حسنہ، تو آ گئے وہ، تمہارا خالو تو آیا نہیں ابھی تک، جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا ہے. شبیر، ایک بہت بری خبر ہے خالہ. حسنہ اور رکھی ایک ساتھ بولی، کیا؟ شیخ صاحب کہتے ہیں اس گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے. حسنہ، ٹکر؟ ہائے میرے اللہ. رکھی، خدا خیر کرے، کہاں ہوئی ہے ٹکر؟ اسٹیشن کے قریب، گاڑی زخمیوں کو لے کر آن پہنچی ہے. حسنہ بولی، تمہاری آپ اور بچے کا کیا ہوا، شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے گھر والوں کو لے آئے ہیں، صرف ان کے ابا کچھ زخمی ہوئے ہیں. حسنہ بولی، میں جاتی ہوں، برقع کہاں ہے میرا؟ الماری کی طرف جانے لگتی ہے. رکھی اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تم کہاں جاؤ گی، ذرا ٹھہرو، بات سنو میری. حسنہ لہجے میں سخت گھبراہٹ لیے، بات کیا سناؤ گی؟ بیٹھ جاؤ، شب بھی چلا جاتا ہے. میں جاتا ہوں اماں، ابھی آ کر بتاتا ہوں، بھاگ کر جاؤ، اللہ رحم کرے گا. شبیر جلدی سے سیڑھیوں پر سے اترنے لگتا ہے، چند لمحے سناٹا چھایا رہتا ہے. حسنہ، شیخ صاحب کے گھر ہی چلی جاؤں؟ رکھی، انہیں کیا خبر ہوگی ہماری، گھبراؤ نہیں، گاڑی کی ٹکر ہو جائے تو سارے کے سارے مسافر زخمی نہیں ہوتے، اور پھر عورتوں کا ڈبہ تو انجن سے کافی دور ہوتا ہے، خدا کرے وہ اس گاڑی سے آئی ہی نہ ہو. رکھی بولی، یہ بھی ہو سکتا ہے. حسنہ، نہیں، اسی گاڑی سے آئی ہے، اس کے بھائی نے لکھا تھا میں سجدہ کو اسی گاڑی میں سوار کرا دوں گا. رکھی، اس کے ساتھ اس کے رشتے کی کوئی خالہ بھی تو آ رہی تھی. ہاں. رکھی، خط میں صاف لکھا تھا اگر خالہ ساتھ جانے پر راضی ہوئی تو سجدہ آئے گی، ورنہ میں اگلے مہینے خود اسے چھوڑ جاؤں گا، لکھا تھا نا. حسنہ، خالہ ضرور آئی ہوگی. رکھی بولی، کیا خبر، پر میرا دل کہتا ہے کہ وہ اس گاڑی سے نہیں آئی، اگلے مہینے اس کا بھائی اسے لے کر آئے گا. حسنہ، جب خط میں لکھ دیا ہے تو. رکھی بولی، ہو سکتا ہے اس کی خالہ تیار نہ ہو سکی ہو. حسنہ اس کا منہ تکنے لگتی ہے، پھر بولی، میرا دل نہیں مانتا. رکھی نے کہا، ابھی شبیر آ جاتا ہے، وہ آ کر یہی کہے گا کہ خالو جان اکیلے آ رہے ہیں، دیکھ لینا. پھر سیڑھیوں پر آہٹ ہوتی ہے، کوئی آ رہا ہے. پھر بلند آواز سے بولی، شبیر. سغرا آتی ہے. سغرا لہجے میں افسوس کے ساتھ کہتی ہے، خالہ. حسنہ بولی، کیا؟ وہ خالو آپا کو نہیں لائے. رکھی کی آواز میں خوشی ہوتی ہے، نہیں لائے؟ سغرا بولی، بڑی آئی آپا کہیں کی، اس گاڑی میں آئی ہی نہیں. رکھی بولی، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے تیرا. پھر حسنہ سے بولی، شکر کرو بہن. حسنہ نے کہا، شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے. سغرا حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے. رکھی بولی، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا سعیدہ اس گاڑی سے نہیں آ رہی. حسنہ بولی، تم تو اولیا ہو گئی ہو بہن. اتنے میں عباس آتا ہے، لمبا تڑنگا آدمی، عمر 50 کے قریب. بولا، تو با اسٹیشن پر جو حشر دیکھا ہے آج، اف کبھی نہیں بھول سکتا. حسنہ نے کہا، سعیدہ نہیں آئی؟ اس گاڑی سے تو نہیں آئی، اور یہ بہت اچھا ہوا، اس گاڑی. हुस्ना बोली, सारे डब्बे देख लिए थे ना। रखी बोली, कैसी पागलों की सी बातें करती हो, सारे डिब्बे देखने की क्या ज़रूरत थी। अब्बास बोला, औरतों के दोनों डिब्बे अच्छी तरह देख लिए थे मैंने। हुस्ना बोली, तो नहीं आई ना। अब्बास, कह तो दिया नहीं आई। तो वाह, बहुत बुरी टक्कर हुई है, बेशुमार आदमी ज़ख्मी हो गए हैं। हुस्ना, अब मिठाई वगैरह का क्या होगा। रखी बोली। हुस्ना ने कहा, ये बच्चों का हिस्सा है, बाकी सब कुछ तुम खा लेना। रखी, चलो यूं ही सही। फिर सुगरा से मुखातिब होते हुए कहती है, सुगरा जा बेटी, गली के बच्चों को बुला ला। सुगरा नीचे उतरने लगती है। हुस्ना ने कहा, मैं दूध चूल्हे से उतार दूँ। हुस्ना बावर्ची खाने वाले दरवाजे में से निकल जाती है। रखी बोली, बहू इस गाड़ी से आ जाती तो ना जाने। अब्बास ने कहा, क्या कहूँ, हर डब्बे से ज़ख्मियों को निकाला जा रहा था। रखी बोली, हुस्ना तो स्टेशन पर जाने को तैयार हो गई थी, वो तो मैंने रोका। अब्बास ने कहा, बेचारी ने बड़ा दुख उठाया है, पर है बड़ी सब्र वाली। इतने में सुगरा आती है। क्यों सुगरा, इतनी जल्दी आ गई हो, बच्चे कहाँ हैं। सुगरा बोली, आ रहे हैं, और ये तार आया है। अब्बास, या अल्लाह खैर। तार सुगरा के हाथ से लेकर पढ़ने लगता है, पढ़ते ही उसका चेहरा फक हो जाता है। रखी बोली, क्या लिखा है, कहाँ से आया है। नीचे से बच्चों का शोर सुनाई देता है। अब्बास बोला, बच्चा। रखी बोली, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे को। मर गया। मर गया, हाय मेरे अल्लाह। हुस्ना बावर्ची खाने से बोली, रखो, बच्चे आ जाए तो उन्हें यहीं भेज देना। अब्बास और रखी कसम परसी के आलम में एक दूसरे को देख रहे हैं। सुगरा चुपचाप टुकर टुकर तक रही है। सीढ़ियों से बच्चों का शोर बढ़ता जा रहा है। पर्दा जल्दी से गिरता है। लहू और कालीन। मश्क। सवाल नंबर एक, हुस्ना ने अपनी बहू और पोते के आने की खबर सुनकर घर में क्या क्या इंतजाम कर रखे थे। दो, हुस्ना के किन अल्फाज से ये पता चलता है कि कुदरत उसे एक और दुख से दो चार करने वाली थी। तीन, इस ड्रामे में हुस्ना जिस तरह पै दर पै उम्मीद और नाउम्मीदी की कैफियत से गुजरती है, उसका नक्शा अपने अल्फाज में लिखिए। चार, इस ड्रामे का उन्वान समंदर का दिल क्यों रखा गया है। पाँच, इस ड्रामे का जो किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसकी खसूसियात बयान कीजिए। छः, ज़ेल की इबारत का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। माँ का दिल तो एक समंदर होता है, एक अथाह समंदर जिसमें दुखों और गमों के हज़ारों पहाड़ चुपचाप समा जाते हैं। देखने वालों को मालूम ही नहीं होता कि समंदर की तह में क्या कुछ डूब चुका है। माँ तो दुख सहने और सब्र करने के लिए पैदा हुई है। ज़ेल के जुमलों पर गौर कीजिए। एक, जाहिद ने असलम को किताब दी। दो, जाहिद ने असलम को किताबें दी। तीन, हमीदा ने जाहिदा को कलम दिया। चार, हमीदा ने जाहिदा को जूते दिए। मुंदरजा बाला जुमलों पर गौर करने से ये उसूल मालूम होता है कि फ़ेले मोतदी वाले ऐसे जुमले जिनमें फ़ाल के साथ हर्फ़ फ़ाली हो और माफूल एक से ज़्यादा हो, तो फ़ेल दूसरे नंबर पर आने वाले माफूल से मुताबिकत रखेगा। सवाल नंबर सात, ऐसे पाँच फ़ेले मोतदी वाले जुमले लिखिए जिनमें फ़ाल के साथ हर्फ़ फ़ाल हो और दो माफूल हों, जिनमें से एक के साथ हर्फ इस्तेमाल किया गया हो लेकिन दूसरे के साथ हर्फ ना हो। मुंदरजा ज़ेल को गौर से पढ़िए। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। मुंदरजा बाला शेर और जुमले में वरना को बतौर हर्फ शर्त इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर आठ, आप इस तरह के तीन जुमले बनाइए या कोई शेर याद हो तो लिखिए। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, सैयद सलेमान नदवी, 1884-1953। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो यह है कि इस मज़हब के शारा और तरीक़े के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इस सबसे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया है, और इस अमली मुजस्मे की पैरवी और अतबा को खुदा की मोहब्बत के अहल और उसके प्यार का मुस्तहक बनने का ज़रिया बनाया है। चुनांचा इस्लाम में दो चीज़ें हैं, کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ غرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے سنت نبوی۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم متی اور فرمانبردار رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نصب و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونہ کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ اسلام کے صرف اسی نظریے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جامعیت ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہیں۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایک عالمگیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو ہماری مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، عملی نمونوں کی ضرورت ہے جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دیں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابو طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدروہنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدوس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر وائز اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نصب و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نصب و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے سالس ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سالس کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینے میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستگی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ وقت مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ گویا تمام دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ یعنی بازار ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ ابو سفیان جو حضرت کے سب سے بڑے حریف تھے، فتح مکہ کے دن وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ رنگ رنگ کی بیرقوں اور جھنڈوں کے سائے میں اسلام کا دریا امنٹتا آ رہا ہے۔ بیرقوں معنی ہوتا ہے فوج کا جھنڈا، نشان یا علم۔ قبائل عرب کی جو موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ابو سفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکہ کھاتی ہیں۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عباس تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ عباس کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ فرمایا، ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں نبوت ہے۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس مشہور حاتم تائی کے فرزند تھے اور مذہباً عیسائی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عقیدت مندیوں اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر ان کو فیصلے میں دقت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ دفتن مدینے کی غریب لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور سے کچھ عرض کرنا ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھو مدینے کی گلی جس گلی میں کہو میں تمہاری بات سن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اس ظاہری جاہ و جلال کے پردے میں یہ عرض، یہ خاکساری، یہ توازو دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے۔ فوراً گلے سے صلیب اتار دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اطاعت اپنے گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ اب آؤ ذرا عرب کے اس امی معلم کی درسگاہ کا مطالعہ کریں۔ یہ کون طالب علم ہیں؟ یہ ابو بکر و عمر، علی و عثمان، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکے کے قریشی طالب علم ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مکے سے باہر تہامہ کے غفاری قبیلے کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو ہریرہ اور طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون ہیں؟ یمن سے آئے ہیں اور دوسی قبیلہ کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل ہیں۔ یہ بھی یمن سے آئے ہیں اور دوسرے قبیلوں کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ زماد بن سلبہ ہیں، قبیلہ عزت کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ خباب بن الراس تمیم کے ہیں۔ یہ منعقد بن حیان اور منظر بن عائز ہیں، عبد القیس کے قبیلے کے ہیں اور بحرین سے آئے ہیں۔ یہ عبید و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم امان کے رئیس ہیں۔ یہ فروہ ہیں، یہ مان یعنی حدود شام کے رہنے والے ہیں۔ یہ کالے کالے کون ہیں؟ یہ حبشیر، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ملک حبش والے۔ یہ کون ہیں؟ یہ صہیب رومی کہلاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے سلمان فارسی ہیں۔ یہ فیروز و یلمی ہیں۔ یہ مرکبود ہیں، نسلاً ایرانی ہیں۔ حدیبیہ کی صلح 6 ہجری میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشا ہے، یعنی قریش اور مسلمان دونوں فریق جنگ موقوف کریں اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں۔ اس دلخواہ کامیابی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی سال 6 ہجری میں تمام قوموں کے سلاطین اور عمرہ کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کل قیصر روم کی بارگاہ میں، عبداللہ ابن حذافہ سمہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار میں، حاطب بن بلقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقص عزیز مصر کے ہاں، عمرو بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس حارث غسانی اور سلید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روسائے یمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ میں داخلے کا اذن عام ہے۔ دوستوں، اگر تم مطالعہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو محمد رسول اللہ کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلان فرمایا، ترجمہ، اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بےکس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو، اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ حاصل کرنا عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہم صلی علی وسلم و علیہ و صحابہ اجمعین۔ خطبات مدراس مشق۔ سوال نمبر 1، قرآن اور سنت سے کیا مراد ہے؟ 2، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت بیان کیجیے۔ 3، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ 4، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیجیے۔ 5، ذیل کے الفاظ کے واحد یا جمع لکھیے۔ قبیلہ، صحابہ، خلق، اجناس، لشکر، جد، اصناف، فرامین۔ ایسے فعل متدی والے جملے جن میں فعل اور مافعول دونوں کے ساتھ حرف آیا ہو، ان میں فعل نہ فعل کے ساتھ مطابقت کرتا ہے اور نہ مافعول کے ساتھ، بلکہ بے تعلق رہتا ہے اور ہر حال میں واحد مذکر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا، نمبر 1، لڑکے نے بکری کو مارا۔ 2، لڑکوں نے بکریوں کو مارا۔ 3، لڑکی نے بکریوں کو مارا۔ 4، لڑکیوں نے بکری کو مارا۔ 6، اب آپ ایسے 5 جملے لکھیے جن میں فعل اور مافعول دونوں کے ساتھ حرف آیا ہو۔ قوسین یعنی بریکٹ عام طور پر جملہ معترضہ کو قوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے محمد علی صاحب، اب قوسین شروع ہو رہا ہے، جن کے بڑے بھائی نواب شاہ میں تحصیلدار ہیں، قوسین بند، کل یہاں آئے تھے۔ کبھی دوسرے شخص کی عبارت کو بھی قوسین میں لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، آپ ایسے 5 جملے لکھیے جن میں قوسین کا استعمال کیا گیا ہو۔ محسن الملک، مولوی عبدالحق، 1871 تا 1961۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمہ کی خصوصیات کا ان میں متعلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موضوع نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو، کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی تاک میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاستدانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ریاستوں میں نوکری کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا آسان نہیں۔ وہاں سازشوں، ترغیبوں اور پیچیدگیوں کا ایسا جال بچھا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تیز نظر اور ہوشمند بھی پھنسے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو دانستہ یا نادانستہ، بالواسطہ یا بلاواسطہ پھنسنا ہی پڑتا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اکثر ذاتی اغراض کے لیے یہ سب جتن کرتے ہیں، مگر خاص خاص لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریاست کی بہبودی کی خاطر اپنا سر اوکھلی میں دے دیتے ہیں۔ ان چند مخصوص لوگوں میں نواب محسن الملک کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس اکھاڑے میں اترنا اور نالوا نکل آنا اصل حکمت اور تدبر ہے۔ نالوا کا مطلب ہوتا ہے صاف بچ نکلنا، اور یہ کوئی محسن الملک سے سیکھتا، انہیں بھی جھگڑوں میں پھنسنا پڑا، بعض اوقات کراہن اور بعض اوقات توہن، لیکن انہوں نے کبھی ریاست کے مفاد کو ذاتی اغراض پر قربان نہیں کیا۔ ریاستوں میں دو گنا مصیبت ہوتی ہے، ایک اندرونی دوسری بیرونی۔ 50 برس پہلے کا ذکر ہے، اب رنگ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ خود مختار حکومتوں میں ایک بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سازشوں کی بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ ہر شخص کی، خواہ وہ کوئی ہو، یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سرکار کو خوش کر لیا جائے، جس سے پیا خوش اسی کا راج۔ اسی کوشش میں رقابت شروع ہوتی ہے، اور رقابت سے طرح طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کشمکش میں کذب و افترا، بہتان، مخبری، غرض، کوئی ایسی کمی نہ حرکت نہیں ہوتی جب حریف ایک دوسرے کے خلاف کام میں نہ لاتے ہوں۔ بعض لوگ دیکھنے میں بالکل بدھو معلوم ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ایسی ہیں، لیکن بلا کے سازشی ہوتے ہیں، اور ان کا دماغ ان معاملات میں ایسا رسا ہوتا ہے کہ ان کے کارنامے دیکھ کر بڑے بڑے مدبر اور قابل لوگ ششدر رہ جاتے ہیں۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں خوب پھولتی پھلتی تھیں۔ یہ تو ہوئی ایک مصیبت اور اندرونی کہانی، اب دوسری مصیبت کا حال سنیے جو بیرونی ہے۔ والی ریاست اپنے علاقے کا حاکم میں با اختیار ہے، سیاہ سفید کا مالک، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی پکچر لگی ہوئی ہے جس کے سامنے سارے اختیارات دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب شخص ہوتا ہے، نہ صاحب اختیار ہے، نہ صاحب جاہ و منصب، نہ غیر معمولی قابلیت اور ذہانت رکھتا ہے، لیکن سب کچھ سمجھا جاتا ہے اور سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ ریزیڈنٹ بہادر ہیں، راج پاٹ تو حضور کا ہے، لیکن اس کنکوے کی ڈور صاحب عالی شان بہادر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے مدیوں کے دعوے باطل ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مدبروں کی تدبیریں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ بڑے صاحب کی نظر پھری، ایک دنیا پھر جاتی ہے۔ بعض اوقات ریزیڈنسی اور پیلس دو بڑی رقابت گاہیں ہو جاتی ہیں، پھر ایک طرف فورن آفس اور گورنمنٹ، اور دوسری طرف ارکان ریاست اور مساہین حضور ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ حسد اور رقابت، پرسنٹیج اور بات کی سچ بیچ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سازشوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور ایسے پیج پہ پیج پڑھنے شروع ہوتے ہیں کہ اصل معاملہ تو الگ رہ جاتا ہے اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات حالت ایسی نازک ہو جاتی ہے کہ حکومت تو رہی ایک طرف، جان تک کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس پر پیج گتھی کو اس طرح سلجھانا کہ سانپ مرے اور لاٹھی نہ ٹوٹے، ریزیڈنٹ بہادر بھی خوش رہیں، ریاست کے وقار کو بھی زیادہ صدمہ نہ پہنچے، اور اصل معاملہ جو کچھ تھا ہی نہیں اس طرح طے ہو جائے کہ طرفین کو کچھ عذر نہ ہو، ریاست کے انتظام میں سب سے بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ یہ کمال نواب محسن الملک کا خاص حصہ تھا۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے ایسا اوسان ایسے بجا، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اگر وہ ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبران ان کا لوہا مان گئے تھے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ عام مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا، اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی، جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرنی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے وہ بھی شدید موسم کی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی، سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردر تقریر کی کہ دونوں آنکھ دیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کیا۔ یہاں پر پارٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں۔